حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چند کے ناظرین پروگرام ہے دار الافتاء اہل سنت, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے آج کے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا تاری, کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ.
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑھتے ہیں ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بھائی اگر بہنوں کی شادی کروائے تو بھائی وراثت میں سے بہنوں کا حق لے سکتا ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
بھائی اگر بہنوں کی شادی کرائے, یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے اور لوگ اس چیز کو بھی ایشو بناتے ہیں کہ بہنوں کی شادی بھی تو کی تھی, ان کو جہیز کے اندر بھی اتنا مال دیا ہے, تو اب ترکے میں بھی وہ حقدار رہیں گی وراثت میں بھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد کے انتقال کے بعد جب ان کی وراثت وغیرہ کی تقسیم کا جو معاملہ آتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹاپک یہ بھی زیر بحث آ جاتا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کو 10 سال ہو گئے اور 10 سال کے اندر میں نے فلاں بہن کی شادی کی, اس کی بھی شادی کی, تو اب جب وہ وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی شادی کر دی, اس میں جو بھی 3-4-5 لاکھ روپے خرچ ہوئے بعضوں کا زیادہ ہو جاتے ہیں, تو بس یہ آپ لوگوں کی وراثت ہو گئی,
حصہ ہو گیا,
یہ آپ کا حصہ ہو گیا, اب آپ کا حصہ ہم پہ لازم نہیں ہے. تو یاد رکھیں اس طرح کہہ دینے سے وراثت کی ادائیگی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے؟ یعنی اب شادی کا جو موقع ہے اس وقت آپ نے بہن کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہی نہیں کہ آپ کی شادی میں جو اخراجات ہونے ہیں ان میں شادی کے اخراجات میں ایک بڑا خرچہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہیں کہ شادی کے مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا, اسی طرح شادی ہال وغیرہ کا خرچہ اور اس طرح کے مختلف قسم کے مایوں اور رسمیں رواج جو ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑا خرچہ شادی کے موقع پر ہو جاتا ہے. تو اب اس خرچے کو اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ یہ میری طرف سے آپ کی جو وراثت بنتی تھی یہ سارا وہ ہے, تو جبکہ وراثت کے حوالے سے کوئی ایسی بات چیت پہلے بھی نہیں ہوئی اور اب اس چیز کو ان شادی کے اخراجات کو وراثت کا نام دے دینا یہ درست نہیں ہے. اچھا پھر بہن کے پاس زیادہ سے زیادہ جو چیز آتی ہے
وہ جہیز جائے گا,
وہ جہیز کا سامان ہوتا ہے, فرنیچر ہوتا ہے اور جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں یہ یا زیورات کی صورت میں یہ اموال یہ بطور جہیز جو لڑکی کو ملتے ہیں یہ ان کی بھی جو ویلیو ہے تو اس ویلیو کے مطابق ایک یہ بھائیوں کی طرف سے بہن کو عمومی اعتبار سے تحفہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ تحفہ بھی صرف اکیلے بھائی ہی نے نہیں دینا ہوتا, اس میں چچا ماموں مختلف قسم کے افراد بھی یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی واشنگ مشین دے رہا ہوتا ہے تو کوئی فریج دے رہا ہوتا ہے, اکیلا یہ بھائی بھی نہیں ہے چیزیں دے رہا ہوتا. تو یہ جہیز کا سامان عورت کی ملک سمجھا جاتا ہے, ہمارے عرف مسلمین میں یہی رائج ہے,
ٹھیک؟
تو اب یہ جہیز کا سامان دیتے وقت بھی بہن کے علم میں یہ بات نہیں لائی گئی تھی کہ ہم جو آپ کو 2-3 لاکھ روپے کا یہ جہیز کا سامان دیں گے یہ آپ کا وراثت میں بننے والا حصہ ہے, ایسی کوئی ڈیل وہاں پر بھی نہیں ہوئی, بلکہ ہمارے عرف کے مطابق اس کو گفٹ اور تحفہ سمجھا جاتا ہے, اسی حیثیت سے لڑکی اس کو بطور تحفہ ہی سمجھتی ہے. اب جب وراثت کی تقسیم کا وقت آ رہا ہوتا ہے یا بہنوں یا کسی بھائی کی طرف سے جب وراثت کی تقسیم کا سوال ہوتا ہے تو پھر اس میں جو بڑے افراد ہوتے ہیں اس خاندان ورثہ میں، ان کی طرف سے پھر کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ہم نے اس کی شادی کر دی تھی بہن کی، تو یہ حصہ وراثت اس کا ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اس طرح وراثت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک صورت ممکن ہے، مثلا وراثت کے اندر کسی وارث کا حصہ، بالخصوص بہن کا حصہ، اگر 3-4 لاکھ روپے بنتا ہے اور آپ شادی میں بھی یہ رقم خرچ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی ایسی سبیل، ایسی راہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی رقم شادی کے موقع پہ خرچ میں پیش کر سکیں، اب بہن کے حصے وراثت میں جتنی اماؤنٹ بنتی ہے وہ بہن کے قبضے میں بطور وراثت دے دیں،
ٹھیک،
آپ کے والد صاحب کے ترکے میں آپ کے حصے کی اماؤنٹ اتنی بنتی ہے، تو یہ میری طرف سے آپ کا حصہ وراثت ہے۔ اور اس کو بھی اس چیز پہ غور کرنا ہوگا کہ آج کے دور جس وقت رقم دی جا رہی ہے اس وقت بہن کے حصہ وراثت کی رقم واقعی اتنی بنتی ہے۔
یہ زکوٰۃ میں بھی ایسے ہیں کہ لوگ آ کے سوال کر لیتے ہیں کہ یہ ابھی کافی سارا گولڈ ہے، سب کچھ ہے، تو جب زکوٰۃ نکالنی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی کی قیمت ہے، یہ تو بہت مہنگا ہو گیا مفتی صاحب، جب خریدا تھا تو تھوڑا تھا، تو اسی قیمت کو لیں گے یا ابھی کی قیمت کو لیں گے؟ میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی مالک ابھی ہو اور اس قیمت پہ یہ مجھے لاؤ، مجھے بیچ دو۔ یہ اگر کوئی ان کو یہ بولے کہ جس قیمت پہ تم نے لیا تھا تو یہ مجھے بیچ دو، اس پہ 5,000 اوپر لے لو، پھر راضی نہیں ہوں گے،
نہیں راضی۔
زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ سوال ہے، اسی طرح وراثت کے مدری، تو زکوٰۃ میں بھی یہ نہیں کریں گے کہ جو خریدتے وقت کو جو قیمت اس کی تھی یہ نہیں ہوگا، اب بھی اس کی جو مالیت ہے اس کا اعتبار ہے، اور وراثت میں بھی جب وراثت تقسیم ہو رہی تو ابھی کی مالیت کا اعتبار ہے۔ والد صاحب 40 سال پہلے فوت ہوئے، 30 سال پہلے فوت ہوئے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس وقت مکان کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے تقسیم آج کے دور میں ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔
ہاں تو اب اس کے اندر جو آج کے حساب سے مکان، ترکے والے مکان کی جو ویلیو بنتی ہے، اس کا باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت سے یا سنی مفتیان کرام سے باقاعدہ تحریری طور پہ فتویٰ لے رہے ہیں اور اس کے مطابق آج کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے کسی بھی بھائی کی، بہن کی، وہ ان کے سامنے شو کر دیں کہ فتوے میں اتنے روپے آ رہے ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کو اتنی اماؤنٹ بطور وراثت دی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ رقم اپنی شادی میں خرچ کرنے کے اعتبار سے اگر ہمیں دیتی ہیں تو ہم آپ کے لیے جہیز کا اور دیگر چیزوں کا بندوبست کر دیتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے پراپر کہ جس میں ہم یہ کہیں گے کہ وراثت کی رقم سے کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، اب اس کے پہلے ہینڈ اوور ہو، قبضہ ہو جائے اور وہ حصہ وراثت اس کو قبول کر لے، تو اب یہ ہو گیا کہ وارث بہن کو انہوں نے حصہ وراثت دے دیا اور یہ رقم شادی میں بہن کی اجازت سے استعمال میں آ گئی، حصہ وراثت بہن کو مل گیا۔ وہ جو طریقہ کار جو عام ہمارے یہاں پہ معروف لوگوں نے سمجھا ہوا ہے
کہ شادیاں کرا دی تھیں ہم،
شادیاں کرا دیں تو اس طرح حصہ وراثت ہم نے سب کا دے دیا، ساری بہنیں ہم نے نمٹا دی۔ بعض اوقات شفیق صاحب یہ تو بھائیوں کا معاملہ ہے نا، کبھی کبھی باپ بھی اس طرح کے فیصلے کر جاتے ہیں کہ میں نے اس کی شادی پہ بالفرض 8 لاکھ روپے کا خرچہ کیا ہے، بس اب میرے مرنے کے بعد اس کا وراثت میں کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا حصہ وراثت میں نے بس یہ شادی کر کے اس کو دے دیا۔ تو اس چیز سے بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طرح جیتے جی وراثت کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، جب وراثت کا وقت شروع نہیں ہوا، وراثت کا ثبوت نہیں ہوا، تو جیتے جی کسی بھی بیٹے یا کسی بھی بیٹی کو کوئی رقم دے دی جائے یا کوئی مال یا کوئی خاص پلاٹ، کوئی زمین، کوئی جاگیر دے دی جائے، تو اس سے وراثت ادا نہیں ہوتی،
وراثت
یہ گفٹ ہوتے ہیں، تحفے، تحائف ہوتے ہیں، ان کو وراثت نہیں سمجھا جائے گا۔
اچھا شادی میں ایک مخصوص خرچہ ہوتا ہے، اگر یوں بھی کہیں کہ بعد ہماری بات سے، گفتگو سے کوئی یہ اگر سمجھ رہا ہو، مثال کے طور پہ کسی کا وراثت میں حصہ تو 1 کروڑ روپے نکل رہا ہے، اب خرچہ شادی میں 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ، 20 لاکھ کسی نے کر دیا، بہت زیادہ یہ نہیں، تو اب اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ 20 لاکھ لو۔ اور اس پہ دوسرا اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ جب سب کی شادیاں مشترکہ طور پر ہوئی ہیں تو اب صرف بیٹی بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یا کسی ایک فرد کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، تو یہ اخلاقاً بھی یا دوسرے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کیا کہیں گے؟
اخلاقی اعتبار سے اس کو یقیناً اس کی ہمارے معاشرے میں پذیرائی نہیں ہے کہ جب مشترکہ ہی وراثت سے آنے والی آمدنی یا اس طرح کی چیزوں سے ہی شادی کے اخراجات، اس بھائی کی شادی ہوئی تو اس کی شادی ہوئی، وہ سارے مشترکہ ہو، جب بہنوں کی شادی کا مرحلہ آئے تو پھر اس وقت یہ انداز اختیار کیا جائے کہ آپ کی شادی آپ کے حصے وراثت کی رقم سے ہوگی، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن معاملہ وہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بہنوں کے دلوں میں جو ایک بھائی کی قدر محبت ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ حرف آ سکتا ہے، اور یہ مناسب انداز ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے بھی نہیں ہے کہ کسی نے اپنی بہن کو حصہ وراثت دے دیا، پھر کہے کہ اب شادی کے اخراجات کے لیے مجھے دے دو۔ عمومی اعتبار سے الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہوئے اور ان کی شادیوں کو ایک اپنی اخلاقی اور ایک طرح سے ولی ہونے کی حیثیت سے شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نمٹا رہے ہوتے ہیں۔ اب باقی معاملہ یہ ہے کہ جو بھی شادی کے معاملات ہوں، ان سب چیزوں میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ ہماری خوشیاں بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں بے جا اخراجات کر کے ہمیں اسراف کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہیے۔
ٹھیک ہے، شادی کی بات چلی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شادی میں ڈھول بجا سکتے ہیں؟
میوزک میں اس کا شمار ہوتا ہے، ڈھول وغیرہ اس طرح کے جو آلات اسباب ہیں یہ موسیقی کے اسباب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے جن چیزوں کو بیان کیا ہے ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آلات موسیقی میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہماری شادیوں میں بھی جو ڈھول وغیرہ اور مختلف قسم کے فنکشنز میوزیکل کیے جاتے ہیں، گانے باجے ڈانس ناچ، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی شادیوں کو ان ناجائز رسومات سے ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے۔
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادیوں میں ایک چل گیا ماشاءاللہ کہ محفل نعت کرتے ہیں، ایک ایسا پروگرام رکھتے ہیں، نعت خوانی ہو، بیان کا سلسلہ ہو۔ کئی لوگ تو بیان ویسے ہی مائنس کر دیتے ہیں کہ بھائی نعت خوانی ہم نے بھائی سے برکت کے لیے کر لی، تو واعظ و نصیحت کے یہ سلسلے موقوف نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بھی ایک سیکھنے سکھانے کی چیز ہے، جو محفل کا مقصد ہے اس میں کوئی کانوں کی کوئی بظاہر لذت نہیں ہے۔ محفل کا مقصد کہ لطف آ گیا، مزہ آ گیا اور یہ لذت حاصل کی اور چلے گئے، نہیں، بلکہ اس محفل میں ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو اب ہم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم سیکھ سمجھ کر جائیں اور لے کر بھی جائیں، اور یہ ایک کلاس ہے، ایک سیکھنے کی ایک جگہ اگر اس کو ہم کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور پھر اسی انداز سے لوگ محفل کا انعقاد و اہتمام بھی کریں گے۔ یعنی واعظ سے خالی یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ایک شادی میں صرف محفل ہی ایک اور ایونٹ شامل کر لیا، اب کرنے تو چار طرح کی چیزیں ہیں، دیگر چیزیں جب علماء کرام روکتے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عمر علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شروع شروع میں لوگوں کو یہ دعوت دی اور کہا کہ محفل نعت کریں شادیوں میں، تو مجھے دعوتیں ملیں کہ آپ آئیں گے کیا، آپ ہمارے یہاں محفل میں آئیں گے، یہ وہ، تو فرمایا میں جاتا ہوں، میں گیا تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا امیر اہل سنت نے کہ نکاح بھی جتنے پڑھائے یا جنازوں میں جتنا گیا ہوں یا جتنی اس محفل میں، تو ان کی تعداد ہی شمار میں نہیں ہے، مطلب بظاہر نہیں ہے کہ میں نے یہ کتنے کام یہ کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ ایک کام شروع ہوتا ہے، ابتدا تو اچھی ہی ہوتی ہے اس کی۔ شادیوں میں نعت شامل ہو گئی، محفل نعت آ گئی، لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ناجائز امور جن کے بارے میں آپ اشارتاً کہہ رہے ہیں یا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ رسومات نہ ہوں، وہ مائنس نہیں ہوئی۔ یعنی یوں ہے کہ پہلے اگر پانچ ایونٹ ہوتے ہیں ان کے ہاں یا پانچ فنکشن ہوتے ہیں تو اب چھٹا سات محفل نعت شروع کر لی، وہ پانچ اپنی جگہ، خیر و برکت، اس کے سے خیر و برکت لینی اور اگلے دن وہ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ صرف محفل کو ایک رسم نہ بنایا جائے اور میلاد کو خیر و برکت کا رسمی طور پر یہ نام نہ دے کہ ایک دن محفل ہو اور پھر آگے آپ کے سارے معاملات اس طرح ہوتے رہے، پھر کیا خیر و برکت اور کیا اس سے آپ کہیں کہ شادی خانہ آبادی بنے، کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں، یہ شادی کا جو مرحلہ ہے یہ ایک طرح سے دو شخصوں کا رشتہ ہی قائم نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندان یہ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اجنبی ہیں تو دو خاندان مل رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپس میں ہی رشتہ داری ہے تو مزید اس رشتہ داری میں مضبوطی آ رہی ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، گویا اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام جب ہماری شادیوں میں کیے جا رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے ہماری شادی کا یہ عمل پائے تکمیل کو پہنچے گا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ تو انشاءاللہ شادی خانہ آبادی ہوگی، ورنہ ایسی بھی شادیاں آپ کے پیش نظر ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین کے کہ ادھر شادی ہوئی، اگلے دن ہی مطلب ایسا جھگڑا ہوا کہ لڑکی واپسی گھر بیٹھ گئی، ولیمے کی نوبت بھی بعض وقت نہیں آتی، جھگڑا ختم ہو جاتا، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کبھی ایک ہفتے، کبھی مہینے، کبھی ایک سال، یعنی یہ واقعہ دارالافتاء اہل سنت میں موجود ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاشرے کا یہ ایک جو انداز ہے لوگوں کی شادیوں کے بعد کی زندگی، اس سے ایسا اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ جو لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو عموماً اس میں طلاقوں کا معاملہ یا لڑ جھگڑ کے بیٹھ جانے کا معاملہ، یہ سن کر یوں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت جلدی جو ہے نا رشتے کو ختم کرنے کی طرف چلا جاتا ہے،
چلا جاتا ہے۔
حالانکہ شادیاں کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہیں، رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اطمینان کے بعد پھر آگے بڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی شادیوں میں بعض مسٹیکس ایسی کر جاتے ہیں جو غیر شرعی امور پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا ہماری شادی جو خانہ آبادی کی شکل اختیار کرنی تھی وہ خانہ بربادی کی صورت کیوں اختیار کر گئی۔ اگر غور کریں گے تو شاید اس کا ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں جو اس کام کے ہونے کے وقت ہو رہی تھیں، جس میں بے حیائی پر مشتمل پروگرامز، اسی طریقے سے بے پردگی کا عروج اور اس اختلاط والا ماحول، مرد و عورتوں کی گیدرنگ یکساں،
اور اس کو برا بھی نہ سمجھنا،
برا, برا نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ میں اپنی فیملی کو کبھی، یعنی غیرت دلانے والی بات ہے کہ میں اپنی فیملی کو یا جس دعوت میں مدعو وہ شخص جو اپنی فیملی کو کبھی کسی غیر آدمی کے سامنے بیٹھنا گوارا نہ کرے، لیکن شادی کا جو ایونٹ ہے اس میں دو ڈھائی گھنٹے کا جو پروگرام ہے
اس میں نہ وہ کرے،
اس کے اندر بالکل بھی کان پہ جوں بھی نہیں رنگتی اور ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
اور یہ ایسے کئی لوگوں کو جو یہ طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں اور فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہی اس کا آخری حل ہے، معاذ اللہ، یہ جوانوں سے میں کہوں گا، ان بھائیوں سے کہوں گا، ان شوہروں سے کہوں گا، اللہ پاک نے یہ جو طلاق یا خلا کا اختیار ہے نا، یہ شرعی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ شوہر کو دیا گیا، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ نکاح کی گرہ یہ کس کے ہاتھ میں دیے؟ یہ شوہر کے ہاتھ میں دیے۔ شوہر کو کہا ہے کہ یہ بردباری سے بھی کام لے گا، یہ افہام و تفہیم سے بھی کام لے گا، سمجھداری سے کام لے گا، یہ نہیں ہے کہ جب بھی اس کو آیا تو یہ حماقت یا بیوقوفی سے ایسا کام لے کہ ٹھکر کے 1-2-3 کر دے، ایسا بالکل ہرگز اس کو نہیں اختیار کرنا۔ شادیاں جمیل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہونی تو پہلے بات چلی، رشتہ دیکھا، منگنی ہوئی، بیٹھک، پھر تفتیش ہوئی، دونوں طرف سے سب معاملات ہوئے، یعنی شادی کرنے میں، نکاح کرنے میں مراحل کتنے زیادہ ہیں،
بہت زیادہ،
اور توڑنے میں کہیں کہ کوئی مرحلہ نہیں رکھیں، نہ خود بیٹھیں، نہ کسی عالم دین مفتی صاحب سے رہنمائی لیں، نہ کچھ اور، تو یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، بعض مسجد ایسی ہے جہاں پر آمدنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، مسجد بھی عالیشان ہوتی ہے اور کافی سارا پیسہ بیلنس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ مسجد والے اسی پیسے سے کوئی اور دوسری مسجد بنا سکتے ہیں یا اسی مسجد کی کوئی دوسری شاخ اس نام سے کوئی قائم کر سکتے ہیں؟ یہ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا۔
کیا بات ہے بھائی آپ کی، ماشاء اللہ، کون سی مسجد آپ نے دیکھی کہ جہاں اتنا اماؤنٹ جمع ہے کہ ایک اور مسجد آگے تعمیر ہو جائے؟ اب تو مساجد والے بھی التماس کر کر کے، التجائیں کر کر کے نمازیوں سے، کہ جیسے مہنگائی بڑی ہے آپ لوگوں نے مسجد کو تعاون کرنا، اور جو مسجد کے فنڈ میں آپ پیسہ دیتے تھے وہ بھی آپ نے آدھا کر لیا، اور اب تو وہ یہ التماس اور التجائیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ فنڈ ہے کہ دوسری مسجد کوئی اور، کوئی اور سے ادارہ بن جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ کے ہو علم ایسی مسجد، لیکن بہرحال شرعی مسئلہ کیا ہے یہ کہ اگر واقعی فنڈ زیادہ ہے تو کیا دوسری مسجد قائم کریں؟
کیونکہ یہ جو رقم مسجد کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو یہ مسجد کے ملک میں آنے کی صورت میں اب اس کے مصارف اسی مسجد کے لیے ہی، یہ رقم یوز ہوگی اسی مسجد کے مصارف میں، اس کو کسی اور مسجد کے اندر خرچ نہیں کریں گے، اس کو کسی مدرسے میں خرچ نہیں کریں گے۔ بعض استثنائی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر مسجد کے اندر فنڈ کی کثرت ہے اور آگے چل کر کسی قسم کی کوئی کوئی ہاتھ تنگی کا مرحلہ نہیں آئے گا اور کسی مسجد کو حاجت ہے تو بطور قرضہ دینے کی گنجائش ہے,
لیکن وہ بھی بہت ایک خاص کنڈیشن,
بہت خاص صورت ہے کہ جہاں مسجد بننے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ اس وقت لوگوں کی طرف سے امداد کا سلسلہ موقوف ہے, نہیں بن پا رہا, اور ایک مسجد ایسی ہے جس کے فنڈ کی کثرت ہے, تو وہ بطور قرضہ دوسری مسجد کو تو رقم دی جا سکتی ہے, وہ بھی عمومی حالات میں نہیں ہیں, خصوصی حالات ہیں, ان کے لیے بھی پہلے مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا کہ ایسی ایسی کنڈیشنز ہیں, آیا ہم یہ مسجد دوسری مسجد کو اس مسجد کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں, ورنہ عمومی حالات میں حکم یہی ہے کہ جس مسجد کے لیے جو رقم یا چندہ دیا گیا ہے تو وہ رقم, وہ چندہ, وہ چیزیں اسی مسجد میں ہی خرچ ہوں گی, اب ان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو آگے کسی اور ادارے کو عمومی حالات میں نہ قرض دے سکتے ہیں نہ ایسے ہی دیا جا سکتا ہے. البتہ اگر وہ مساجد جن کے پاس فنڈ کی کثرت ہے اور دوسری مسجد کے اندر رقم خرچ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک انداز یہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیزن ہوتا ہے درزیوں کا, تو درزیوں کے سیزن میں ٹاپ کے جب ان کی وہ دکان میں بالکل مال بھر چکا ہوتا ہے سلائی کا اور اب ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو یہ ہاؤس فل کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ بھائی اب گنجائش نہیں ہے, اب ہم آپ کے کپڑے نہیں لے سکتے. تو اگر کسی مسجد کے اندر فنڈ کی اتنی کثرت ہے اور انہی کے علاقے میں ایک دوسری مسجد بھی,
اور اللہ کرے ایسی مساجد میں اضافہ ہو,
آمین,
ایسی مساجد میں, مساجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں وہ اضافہ ہو, لیکن اس کی شرعی رہنمائی ضرور لیجئے گا. دارالتہ سنت کے نمبرز پر آپ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دارالتہ سنت کے نمبرز آن ہوتے ہیں, اور بالخصوص آپ کا جو مسئلہ ہے تو اگر ڈائریکٹ بھی آپ جائیں گے کسی دارالتہ سنت میں تو اس کی رہنمائی بھی آپ حاصل کر لیں کہ واقعی اس قدر یہ ہے, اور اب ہم کچھ اور پتہ چلے کہ یہ کھینچتان کے وہاں کے معاملہ تو ڈسٹرب کیے ہوئے ہوں اور پھر آگے جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک سگند مسئلہ ہے کہ یار وہ جو پیسے ہم ختم قرآن کے حوالے سے ہم نے اکٹھے کیے تھے جس میں امام کو, مؤذن کو, دیگر کو یہ خدمت کی جاتی ہے, تو اب ایک اپنا مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے ان کو 30,000 دینے, ان کو 40,000 دینے, ان کو 20,000 دینے, ٹھیک ہے, اب پیسہ زیادہ اکٹھا ہو گیا, مد بھی موجود ہے جن کو دینی ہے, لیکن اپنا مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے چونکہ ان کو 20 دینا تھا, ہم نے ان کو چونکہ 25 دینا تھا, اس کے اوپر ہم نے نہیں دینا, یہ ہم نے طے کیا تھا, تو یوں وہ پھر کسی اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کا بھی خیال وہ ضرور رکھا جائے.
جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی نا جتنی ہمیں چاہیے تھی تو اب دینے والی پارٹیوں کا
کہا جائے
دوسری مسجد کی طرف کر دیا جائے,
رجحان کر دیا جائے, یہ بہت اچھی
وہاں پہ ضرورت ہے. تو اگر وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر مسجد کے اندر آپ کے ضرورت کا جو فنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور لوگوں کا رجحان ادھر دینے کا بن رہا ہے, تو آپ ایک ان کو دوسری مسجد کی طرف, اپنے اہل سنت کی کوئی دوسری مسجد زیر تعمیر ہے اس طرح موو کر سکتے ہیں کہ علاقے میں فلاں مسجد بھی زیر تعمیر ہے, اس میں سریے کی ضرورت ہے یا ماربل ٹائلز کی ضرورت ہے, تاکہ اس مسجد میں دینے والے, اس کے اطراف میں رہنے والے مسلمان اس دوسری مسجد کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کو بھی آباد کریں.
ماشاءاللہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات آپ نے کی, اور یہ دارالتہ سنت کا نمبر ہے, آپ یہ بھی نوٹ کر لیں, اور ان کے اوپر آپ دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ شرعی طور پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
عرض یہ ہے کہ اگر امام واجب چھوٹنے یا فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ کرے تو مسبوق کیا کرے گا؟ فوراً ہی نماز توڑ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا یا اپنی بقیہ نماز جو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کو پوری کر کے پھر امام کے ساتھ شریک ہوگا؟ کیا اس کی صورت ہے؟ وضاحت فرمائیں.
جی, اگر نماز کا فرض رہ گیا تھا تو نماز کے فرض رہ جانے کی صورت میں تو وہ نماز ہوئی ہی نہیں, جو ابتدا سے مقتدی آئے تھے شروع رکعت سے ان کی بھی نہیں ہوئی, جب امام کی نہیں ہوئی تو کسی بھی مقتدی کی نماز نہیں ہوئی, جو شروع سے آئے تھے ان کی بھی نہیں ہوئی, اور جس کی کچھ رکعتیں نکل گئی تھیں جسے مسبوق مقتدی کہا جاتا ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوئی. اب حکم یہی ہے کہ مسبوق اپنی نماز کو اس نماز سے نکل جائے, اب اس کا ایک طریقہ ہے کہ سیدھی طرف سلام پھیر کے نماز سے خارج ہو جائے. اب جب امام صاحب نئے سرے سے نماز کو پڑھائیں گے تو دیگر مقتدیوں کے ساتھ ساتھ یہ مسبوق مقتدی بھی نئے سرے سے پھر اس نئی نماز میں شامل ہو جائے گا.
ٹھیک,
یہ حکم تو تھا کہ جب کوئی فرض رہ گیا اور اگر کوئی واجب بھولے سے رہ گیا تھا جس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو کرنا لازم تھا اور امام نے سجدہ سہو نہیں کیا, بھول گیا سجدہ سہو, یا کوئی واجب امام نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا جس کی وجہ سے اب اس نماز کا اعادہ ان کے اوپر لازم ہوا تھا, تو اب اس صورت میں جو مسبوک مقتدی ہے, مسبوک مقتدی پھر اس ترک واجب والی نماز کی جو اعادہ ہو رہا ہے اس جماعت کے اندر شامل نہیں ہوگا, چونکہ جو ترک واجب کی وجہ سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے,
ٹھیک,
نماز کا فرض ادا ہو گیا, وہ چار رکعت ظہر کے جو آپ پڑھ رہے تھے امام صاحب پڑھا رہے تھے, وہ فرض سب مقتدیوں کے ادا ہو گئے سوائے اس مقتدی کے جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں, تو وہ اپنی جو رکعت پڑھ رہا تھا وہ اس کی ادائیگی کرے, اس نماز کو اب یہ توڑے گا نہیں,
بعد میں اعادہ بھی ہوگا,
بعد میں پھر اعادہ کرے گا,
یعنی اس کی نماز بھی واجب الادا ہوگی اگر امام کی واجب,
ہاں اس کی نماز بھی واجب الادا ہوگی, اپنی نماز کو پہلے کمپلیٹ کر لے,
صحیح,
جو نماز جو رکعتیں باقی تھیں ان رکعتوں کو ادا کر لے, ادا کرنے کے بعد پھر یہ اعادہ کرنے کی صورت میں امام کی اس نماز کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. اب اس نے اگر یہی نماز کو منقطع کر دیا, تین ایک دو رکعت پڑی تھی رہ گئی تھیں اور اس نے امام کے سلام اعلان کے بعد اس نے نماز کو منقطع کر دیا, تو ابھی اس کا فرض ادا ہی نہیں ہوا,
بالکل,
جب اس کا فرض ادا نہیں ہوا اور امام صاحب کا چونکہ واجب کا عمل چھوٹا تھا, اس ترک واجب سے فرض کی ادائیگی بہرحال ہو چکی تھی, اس کا فرض ادا نہیں ہوا ابھی, تو یہ ایک دو رکعتیں اس کو ادا کرنی تھیں, اگر اس درمیان میں ہی نماز کو توڑ دیتا ہے تو نماز کو توڑنے کا نتیجہ نکلا کہ اس کا فرض ادا نہیں ہوا, اب یہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کے فرض ادا ہو چکے ہیں اور وہ اعادہ کر رہا ہے, اس کی اصلاح کر رہا ہے اور یہ باقاعدہ اس نماز کا انعقاد کر رہا ہے,
اس کا فرض ختم ہو جائے,
اس کا یہ فرض پھر اعادہ واجب والے امام کے پیچھے اس کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا, تو اس صورت میں پھر اس کو الگ سے ہی نماز پڑھنی ہوگی.
ایسے اماموں کو ہم یہ حکم یعنی مشورتاً کہیں کہ بھئی آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں, اگر فرض الادا ہے, فرض ہی کوئی ناقص تھا تو پھر تو اعلان سب کو ہی کرنا,
اعلان سب کے لیے,
وہ سب کے لیے چاہے مسبوق تھا یا کوئی بھی تھا وہ نماز دوبارہ ہی پڑھی جائے اور وہ سب ہی ایک ساتھ ہی پڑھ لے. اچھا اگر واجب الادا تھی تو پھر یہ فوراً نہ پڑھائے,
اب یہ فوراً نہ پڑھائے
کیونکہ پھر نئے بھی بندے شامل ہو سکتے ہیں اور یا مسبوق ہیں وہ اپنی نماز توڑ دیں گے,
مسبوق شامل ہو جائے گا نماز توڑ کر, نئے مقتدی شامل ہو جائیں گے, تو ایسے میں امام صاحب اگر دو چار منٹ رک جائیں
تاکہ یہ اپنی فرض پڑھ لیں جو بھی پیچھے,
اچھا اس کے بعد پھر امام صاحب نے اگر اعادہ کرنا ہے واجب الاعادہ ہے تو یہ تھوڑا ایک مسئلہ بھی بیان کر دیں, کچھ وضو خانے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے, کچھ مسئلہ ان کے بھی ذہنوں میں جا سکتا ہے,
یعنی نئے آدمی نہ داخل,
نئے داخل اس میں نہ, اس چیز کی تھوڑی صراحت کر دیں کہ مثال کے طور پہ مجھ پہ سجدہ سہو کرنا واجب تھا اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا جس کی وجہ سے مجھے نماز دوبارہ پڑھنی ہے, لیکن اس نماز کے اندر اس واجب الاعادہ نماز میں وہ مقتدی یا وہ افراد شامل نہ ہوں جو اس نماز میں شروع سے شامل نہیں تھے,
صحیح,
یہ ایسا اعلان ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دوسرے مقتدیوں کی نماز کا تحفظ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, سوال ہے کیا بغیر وضو کے درود پاک اور کلمہ شریف ہم پڑھ سکتے ہیں اور مدنی چینل دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھ سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بے وضو درود شریف اور کلمہ شریف یہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن اب مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی ہمارا پروگرام ہے, اب درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہونا کیا چاہیے جب واضح نصیحت یا بالخصوص جو شرعی مسائل سیکھنے کی ایک نشست ہے اس میں اگر کوئی ورد وظیفے بھی ساتھ پڑھتا رہے گا تو کوئی مسئلہ ہے؟
اب دیکھیں اس میں یہ جو خاص آپ نے سوال کو مقید کیا کہ اگر مدنی چینل پر ایک تو ہے کہ نعت خوانی چل رہی ہے,
جی ہاں
ٹھیک ہے, ایک یہ ہے کہ دینی پروگرام اس نوعیت کا ہے کہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں تو شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں, کسی چیز کا جواز کسی چیز کا ناجائز ہونا بیان کیا جا رہا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا بعض صورتوں میں فرض عین بھی ہوتا ہے, تو اب ایسے احکامات جس میں جائز ناجائز امور بیان کیے جا رہے ہوں اس دوران سننے والا کہے بس میری توجہ تو ہے میں سن تو رہا ہوں اور اس دوران میں اپنی وہ تسبیح ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جو معمول ہے وہ بھی پورا کر لوں, تو زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے, وہ کان سے جو الفاظ سنائی دے رہے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے, تو بیک وقت دو چیزیں یہ حاصل ہونا یقین کے ساتھ درست طریقے سے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے,
مشکل
کہ ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہوں اور اس کی سن بھی رہے ہوں, تو سننے کے وقت ہمیں خاموش ہونا پڑے گا، بولنے کے وقت ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم مسائل سن رہے ہیں، مسائل سننے کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف بھی پڑھتے رہیں، مسائل پر بھی ہماری مکمل دسترس اور توجہ رہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے جب دینی احکامات بیان کیے جا رہے ہوں اور ہم اس احکامات کو سننے ہی کے لیے بیٹھے ہوں، تو پھر یہاں پر حکم یہی ہے کہ بات چیت نہ کریں،
بات چیت
غفلت کے ساتھ نہ سنیں۔ تو اب غفلت پیدا کرنے کے اور کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، درود شریف یا کلمہ شریف اس موقع پر بھی نہ پڑھا جائے، کہ اس موقع پر توجہ بٹنے کی ایک صورت بن جاتی ہے، جائز کا ناجائز سننے کو مل سکتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے جائز نہیں ہے، نہیں کا لفظ آپ نے توجہ نہیں کی اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جائز ہے، میں نے سنا تھا کہ جائز ہے، حالانکہ بیان کرنے والے نے جائز نہیں ہے کہا تھا، ناجائز ہے، یہ کھانا ناجائز ہے یہ کہا گیا، اب آپ کے سننے میں آ رہا ہے یہ کھانا جائز ہے۔ تو اس طرح کے بعض جو ایک آدھ لفظ کی غلطی ہونے سے اس کے سننے نہ سننے کی وجہ سے بھی بڑے مسائل گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو عمومی طور پہ یہ توجہ نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور باقاعدہ اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں بعض سامعین،
آپ سے ہی سنا ہے،
آپ سے سنا ہے،
ارے بھلے اس نے بیان کیا ہو کہ سود حرام ہے اور یہ بولے گا نہیں آپ نے دودھ بولا تھا، ارے بھائی دودھ کہاں سے، سود اور دودھ میں فرق آپ کو جو ہے نا، وہ سود حرام بولا ہوگا اس نے تو آپ اس کو کہیں دودھ، وہ کہ بیاج حرام ہے اور آپ کہیں پیاز حرام ہے، تو یوں پھر یہ گٹ مٹ ہو جائیں گے۔ اور جمعے کے خطبات میں بھی یہی ہونا چاہیے، جہاں پہ واضح نصیحت بیانات اور مسائل شرعی بیان کیے جا رہے ہیں، یہ سننا بھی عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اور علم دین کی کسی محفل میں شرکت کرنا، وہاں بیٹھنا، تو کیا ہم روایات میں نہیں پڑھتے کتنے کتنے ہزار نوافل سے زیادہ ثواب اس پر مل جاتا ہے؟ یہ آپ کا بیٹھنا سننا یہ سب ذکر الہی میں جائے گا، اور پھر اس میں جو واجب فرض علم سیکھ رہا ہے تو فرض کا ثواب، واجب سیکھ رہا ہے واجب کا ثواب، یعنی ثواب اور اضافہ اس میں ہے۔ تو لہذا اس دوران اپنے ذکر و اذکار اور یہ چیزیں موقوف کر کے توجہ کے ساتھ،
اچھا اس میں بھی شیطان کی طرف سے بھی وساوس ہوتے ہیں، بعض اوقات وسوسہ نیکی سے روکنے کے لیے بھی نیک عمل کروا کر وسوسہ دیا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ درود شریف پڑھنے کا بیان کے دوران کوئی مسائل سکھائے جا رہے ہیں، اس دوران ہی درود شریف پڑھنا یاد آ رہا ہے
جی
بیان سے پہلے؟
اچھا وہ فضیلت بھی بیان کرتے ہیں نا کہ 100 مرتبہ پڑھا تو آپ، جمعۃ المبارک ہے کہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہوں گی، تو کئی وہ اس ٹائم ہی 100 ہے تو اب شروع ہو جاؤ بھائی، یہ 100 کا تو پورا کرو۔ تو میں جو فگر والی روایات ہیں وہ جمعے کے خطبے میں شروع میں وہ نہیں بیان کرتا عام طور پہ، اور درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن محفل کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایک بار درود پڑھ لیں اس طرح کی، لیکن یہ دیکھا ہے لوگوں کو، اور باقاعدہ لوگ یعنی اس طرح توجہ نہیں تھی، لیکن اچانک جیسے آپ نے سنا کہ 50 دفعہ پڑھیں گے تو یہ فضیلت ہے، یہ ثواب، اب بولے یار 50 تو کر لوں میں، یہ بیان کے دوران ہی 50 پڑھ لوں، 100 مرتبہ
بیان کی تب توجہ
نہیں ہوتی۔
تو اس وقت یہی ہے کہ جو واضح و نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، جس میں حلال حرام کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اسلامی احکامات بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ مسائل توجہ کے ساتھ سننا ہے، تاکہ ہمارے سنے ہوئے میں اور جو مفتی صاحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں، عالم دین ایک حکم شرع بیان کر رہے ہیں، ان کے سننے میں فرق نہ ہو، جو انہوں نے کہا وہی چیز ہمارے سننے میں آنی چاہیے، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے۔
ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔